السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الله عز وجل: قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ مجلس میں تمہیدی بات کی گئی ہے اسماء حسنہ سے پہلے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کا مشرب و مسلک کیا ہے، بنیادی طور پر اسماء حسنہ سے پہلے کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہ مختصر سی بات ہم نے عرض کی تھی. اجمالاً اس کو ذہن میں رکھیں، یہی ترتیب گویا ہر اسم مبارک سے پہلے آپ کو ملحوظ نظر رکھنی ہوگی. حق تعالیٰ جل شانہ کے ذات عالی قدیم ہے اور بہ اعتبار منقبہ و رتبہ صفات ربانیہ مؤخر ہیں. اس کو اصطلاح صوفیہ میں یوں کہتے ہیں: ذات مقدم، صفات مؤخر رتبتاً. وجہ اس کی یہ ہے کہ صفات کو نعین ذات کہا جا سکتا ہے کہ تعدد قدما لازم آ کر شرک ٹھہر جائے گا، اور نہ غیر ذات کہہ سکتے ہیں کہ تعطل آئے گا، معطل ٹھہرانا ہوگا. اللہ کی ذات کو صفات سے خالی ماننا پڑے گا، بے اعتبار نتیجہ کفر لازم آئے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ نعین ذات ہے نہ غیر ذات بلکہ لازم ذات. یہ مسلک اہل سنت والجماعت، یہ یاد رکھنا ضروری ہوگا. جہاں تک اسماء کا تعلق ہے، اسم مشار الیہ کو کہتے ہیں، اسم جس صفت سے اخذ ہے، ماخوذ ہے، جب تک وہ بالقوہ ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور جب بالفعل یعنی خارج میں اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو فعل سے تعبیر کرتے ہیں. یہ علمی باتیں ہیں لیکن یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی کا مفہوم صحیح مستحضر نہیں رہ پائے گا جیسے مستحضر ہونا چاہیے ایمانیات میں. حق تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں؟ عوام الناس کے لیے توقیفیہ ہیں کہ جتنے بتائے گئے بس اس پہ کام چلاؤ، زیادہ اکڑ پکڑ مت کرو. اس میں تین قسمیں ہم نے بتائی تھیں. ایک قسم کو حق تعالیٰ جل شانہ کی صفات ذاتیہ کہتے ہیں، یہ سات ہیں، جس کو سبع صفات کاملہ بھی کہتے ہیں، صوفیہ کے اصطلاح میں امہات الصفات بھی کہتے ہیں. جہاں تک معاملہ دیگر اسماء کا ہے، انہیں اسماء میں سے 28 اسماء کو اسماء اجمالیہ کہتے ہیں، اور ان 28 کو ملا کر مزید جو اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے، جو جملہ ملا کر 99 بنتے ہیں، اس کو اسماء تفصیلیہ کہتے ہیں. اسماء ذاتی میں اور اسماء صفاتی و افعالی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی بات گزشتہ رہ گئی تھی. اسماء ذاتی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس اسم کی ضد اللہ کے ذات عالی میں نہ پائی جائے اس کو اسم ذاتی کہتے ہیں، اور جس اسم کی ضد اللہ میں پائی جائے لیکن اس کا اطلاق اس کی ذات پر نہ ہو، اس کے خارج پر اس کا ظہور ہو، اس کو اسماء فعلیہ کہتے ہیں. کھلے کھلے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ جیسے حیات جس کی ضد جہالت ہے، جن میں موت ہے، اور اللہ موت سے سبحان، تو حی اللہ کا اسم ذاتی ہوا. علم اس کی ضد جہل ہے، جہل سے اللہ سبحان ہے، اس لیے علم اللہ کی صفت ذاتی کہلائے. اضطرار ارادے میں نفس کا ہونا، یہ بندوں کی صفات ہیں، اللہ پاک مضطر نہیں ہے، اسی لیے ارادہ ان کی صفت ذاتی ہے. عاجز بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، اسی لیے قدرت ان کی ذاتی صفت ٹھہری. سماعت و بصارت و کلام، اللہ اندھا بہرا اور گونگا ہونے سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی ذاتی صفات کہلاتے ہیں۔ یہ سات صفات جس کو مہات صفات سے تعبیر کرتے ہیں، اس پر بڑی بڑی بحثیں ہیں، مجھے ان بحثوں میں نہیں جانا، اجمالی طور پر جو بات مجھے بتانی تھی مہات صفات میں، ان صفات کو ذاتی صفات کیوں کہتے ہیں؟ جس صفت کی ضد اللہ میں نہ پائی جائے اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں، اور جس کی ضد اللہ میں پائی جائے، جیسے زندہ کرنا اور مارنا، عزت دینا اور ذلت دینا، فقر اور کمزوری دینا یعنی بھوک اور افلاس دینا، یا پھر بھوک اور افلاس کو مٹا دینا، فراوتنی اور غنا مالی اعتبار سے، اعانت رزق میں وسعت دینا، یہ سب کون کرتے ہیں؟ یہ اللہ کرتے ہیں۔ قرآن میں قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ لیکن کیا وہ خود بھوکا رہتا ہے؟ اس کو احتیاج ہی نہیں ہے تو بھوک کہاں سے لگے؟ بھوکا ہونا اس وقت لازم آئے گا جبکہ بھوک لگے، اور بھوک لگتی جسم کو ہے جبکہ اللہ جسم اور لوازم جسم سے سوہاں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ حق تعالیٰ کی وہ صفات جس کا تعلق اگرچہ کہ ان کے اسماء میں ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق ان کی ذات پہ نہیں ہوتا۔ بھوکا ہونا، مرنا اور زندہ ہونا، پیدا ہونا، یہ سب مخلوقات کے لیے ہے۔ عزت ملتی ہے مخلوق کو، ذلت ملتی ہے مخلوق کو، مال ملتا ہے مخلوق کو، مال چھنتا ہے مخلوق کا، بیماری آتی ہے مخلوق کو، صحت ملتی ہے مخلوق کو، یہ سب کیا ہے؟ شفا دینا اللہ کا کام، فاعل حقیقی ہونے کے اعتبار سے مرض دینا یہ بھی اللہ کا کام، وہ فاعل سب کچھ کرتا دھرتا ہوا یوں کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا، خارج میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جس کا ظہور خارج میں ہو ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ اب یہ آیات اور روایات سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے جتنے نام بتائے گئے ہیں اتنے نام کو توقیفیہ کہتے ہیں، اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ عوام الناس کو اس میں اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نام اپنی جانب سے گڑھ لے۔ دوسری بات، فتویٰ اس پر ہے کہ اللہ کے نام کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے، اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز کسی کام کے لیے اللہ کے نام کی مدد لینا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کا بےجا استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا۔ ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، گزشتہ بھی دی تھی، گزشتہ عدالت کی مثال دی تھی، آج ذرا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی وہ مصعب ہمارے فلاں فلاں فلاں، نام نہیں بتاتا غیبت سے بچنے کے لیے، مقصد بتاتا ہوں سمجھیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک اچھے عامل صاحب ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بولے کیا کام ہے؟ بولے کام یہ ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو جائے، لہذا کوئی عمل کوئی وظیفہ۔ جس عامل صاحب نے نام دیا تو کس کا نام دیا؟ اللہ پاک کا نام۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے اس مبارک کا اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے اپنے ماں باپ سے اس کا تذکرہ کرو، بڑوں کی رضامندی سے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو، اور مہر کے ادا کرنے کے ذریعے اس کو اپنے لیے حلال کرو، نکاح میں داخل کر کے آپ اپنی خواہش پوری کرو۔ آسان سا راستہ ہے، کوئی مشکل تھوڑی۔ اچھا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا صاحب کیا آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ بولے نہیں صاحب، وہ نکاحوں کا کام کرتے، بولے خالی کام چلانے کا ہے تھوڑے دن بعد۔ اب مجھے بتاؤ کہ خالی کام چلانے کے لیے ناجائز محبت کے واسطے کیا اللہ کے نام کا استعمال جائز ہو جائے؟ کہاں سے لوگ کہاں پہنچ گئے، دنیا کدھر چلی گئی؟ حقیقت کے اعتبار سے ہم نے اللہ پاک کو نہ جانا نہ پہچانا۔ تو دوسرے مضمون میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کے نام معلوم ہو اور اس کا معنی معلوم ہو تو اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ استعانت طلب کریں، لیکن جائز امور میں، ناجائز کام میں نہیں۔ اگرچہ کہ میں یہ عملیات کا سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن ایک سلیقہ ہے قرآن مجید کا جس میں یہ بتایا گیا اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، تو مدد کے طلب کرنے میں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے میں نے یہ مضمون چھیڑا ہے، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. جہاں تک تعلق اللہ کی ذات عالی کا ہے، اس کو تو اہل کفر بھی مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے سوال کریں، جب آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ سوال کریں ان سے، مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے جس نے چاند و سورج کو ایک نظام میں جکڑ کر تمہارے لیے مسخر کر دیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تم جان لو گے وہ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. اللہ کی ذات عالی لیل و نہار کو چلاتی، اللہ کی ذات عالی رات دن کا نظام لاتی، اللہ کی ذات عالی یہ کس بنا پر کر رہی، اپنی صفت رحم کی بنیاد پر بنا پر کر رہی اور عجیب شان کے ساتھ کر رہی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننا چاہیے اس کی صفات کے ساتھ. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کا کما حق و حق ادا نہیں ہو پاتا جیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان سے. اہل کفر میں اور ہم میں امتیاز کیا رہا، وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں. ان سے پوچھو کون ہے آسمان بنانے والا، بولے اللہ، کون زمین بناتا ہے، کہیں گے اللہ. جب ان سے پوچھو کہ بھائی پھر تم اللہ کو پوری طرح کیوں نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہتے ہیں کہ رحمان کے آگے سے گریز ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان، ایک تو اللہ. جب کہا گیا ان کو سجدہ کرو، کہتے مانتے ہیں، کہتے ہیں رحمان کو سجدہ کرو، کہتے وہ کون ہے، یہ کیا کوئی دوسرا اللہ ہے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہالت ہے نمبر ایک. نمبر دو، رحمان اور رحیم رحم سے مشتاق ہے، اور رحم کرنا یہ غریبوں کا اور مسکینوں کا کام ہے، امیروں کا اور بادشاہوں کا کام نہیں ہوا. عموماً فائدے کے اعتبار سے دنیا کی نہیں ہے. آپ جس مالدار کو دیکھو، مالداروں میں اکثریت وہ ہے جن کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، اس درجے سختی پیدا ہو گئی کہ جب ان سے کوئی ملازم اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ ضرورت کی چیز مانگ بھی لیتا ہے، باوجود کھرب کھرب روپے کے بینک بیلنس ہونے کے، وہ اس کی مدد نہیں کرتی. پھر کام لیتے ہیں دوا کی، اگر کچھ تساہل ہو جائے اپنے مزدور سے، اپنے ملازم سے، تو اس پر تو بڑی جبر کر دیتے ہیں، مار تھوڑی، اس کے اوپر مقدمات، اس کے ساتھ ناروا سلوک، اس کی بے عزتی، اس کی ماں بہن کی گالیاں نکالنا، طرح طرح کی اذیتیں اس کو دی جاتی ہیں. جہالت میں اہل کفر کے پاس جہالت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. بنیادی طور پر اس مثال کو ذہن میں رکھیں، جو غنی ہوتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے، جو سخی، جو مالدار ہوتا ہے، جو حاکم اور عامل ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں نرمی بہت کم پائی جاتی ہے، سختی اس کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اہل اللہ بھی بادشاہ گزرے ہیں اور ان کی صفات بہت زیادہ گانا ہے، لیکن عام انسانوں میں جو بادشاہ بن جاتے ہیں، جس کے ہاتھ میں عہدہ اور منصب آ جاتا ہے، ان کا مزاج یہ دیکھا گیا کہ وہ نرمی اور رحم اور مودت اور رافت، ان تمام چیزوں سے بہت بہت دور اور پرے ہوتے ہیں. اہل کفر نادانی سے اللہ کو ایسا سمجھ بیٹھے تھے جس کی وجہ سے شرک وجود میں آئے. مثلا انہوں نے اللہ کو سمجھا کہ وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس تک ہماری رسائی کہاں، وہ تو خالق ارض و سماوات ہے، اس تک ہماری پہنچ کہاں، تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے پاس جائیں گے تو جاتے جاتے ہی ہماری ہارٹ ڈیلی ہو جائے گی، نہیں پہنچ سکتے ہم، ہماری رسائی وہاں تک نہیں. تو تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم نادانوں نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ اللہ جو تمہیں رحم کی بنیاد پر اور محبت کی بنیاد پر پیدا کر رہا ہے، اس اللہ کے ساتھ تم نے جبر کا، اس اللہ کے ساتھ تم نے قہر کا، اس اللہ کے ساتھ تم نے استبداد کا اور ظلم کا علاقہ کیسے قائم کر لیا؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں بندے نادانی سے، یہ سمجھ لیں۔ اچھا جب یہ غلطی ان سے ہو گئی نا، اللہ کو اتنا بلند، حالانکہ ہے اللہ سب سے بلند، اس میں شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں، لیکن اس کی وجہ سے کیا اس کے علاوہ کے پاس جانا چاہیے؟ اب اس کے علاوہ کے پاس جانے کی کا نام بوسی شیطان نے کی۔ شیطان نے آ کر یوں کہا کہ دیکھو تم بہت ہی کمزور ہو، زندگی پوری شرک سے آلودہ ہے، کفر سے آلودہ ہے، نفاق اور معاصی سے آلودہ ہے، تم ایسے اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ تھوڑی تمہاری سنے گا، تم بادشاہ کے باغی ہو اور بادشاہ کے سامنے جاؤ گے تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو شیطان نے یہی بتلایا اور بتایا کہ دیکھو تم سب اللہ کے باغی ہو، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری ریت نہیں سننے والا، وہی پکڑے گا اور وہی تمہارے ساتھ سزا کا معاملہ ہوگا۔ لہذا میں تمہیں ایک تدبیر سجھاتا ہوں، اس تدبیر کو اختیار کر لیا۔ کہنے لگے تدبیر کیا ہے؟ تو لوگوں کو شیطان نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ پاک تو بہت بڑے ہیں، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ان کی سفارش سے تمہارے کام بن جائیں گے۔ یہ ہے شرک کی بنیاد، جہاں سے شرک پڑا، غیر اللہ کی وہاں پرستش ہونے لگی، وہاں نیازیں چلنے لگی، وہاں نظریں مانی جانے لگی، وہاں قربانیاں دی جانے لگی، وہاں اللہ کے غیر کے نام کے روزے رکھے جانے لگے، اللہ کے غیر کے نام پر چوٹیاں چھوڑی جانے لگی، اللہ کے غیر کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جانے لگا۔ یہ تمام شرکیات رسومات ساری شیطان کے اس ورغلانے سے پیدا ہوئی۔ اسی لیے اہل کفر کے درمیان میں جب پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسرا حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اے حبیب آپ فرما دیتی کہ اس جدو الرحمان وہ لوگ رحمان کو سجدہ ریز ہو جائیں، رحمان کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد تم تو کہتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، پھر تم دو خداؤں کی عبادت کرتے ہو، ایک ہو گیا اللہ دوسرے ہو گیا رحمان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، رحمان تو اس کی صفت ہے، رحم کی بنیاد پر اس نے اس کائنات کو بنایا، رحم کی بنیاد پر اس نے لیل و نہار کا نظام چلایا، رحم کی بنیاد پر آسمان و زمین کی تخلیق کی، محبت کی بنیاد پر تمہیں پیدا کیا، اور وہی اللہ یہ چاہتا ہے جس محبت کی بنیاد پر تمہیں پیدا کیا ہے تو اسی سے اپنی محبت کا علاقہ قائم کر لوں۔ رحم کا علاقہ، رحم کے ذریعے سے اس نے یہ کیا، محبت کے ذریعے سے تم اس سے مانوس ہو جاؤ، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس جو رحمان۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں عمر رحمان، رحمان کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ ام ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کے اللہ کو پکارو، یہ رحمان کہہ کے رحمان کو پکارو، اللہ اور رحمان ایک ہی ہے، دو الگ نہیں ہے، ایک نام اس کا ذاتی ہے، دوسرا نام اس کا صفاتی، لیکن ذات تو وہی، ذات الگ نہیں۔ شرک کا خلا اما کرنے کے لیے کہ اللہ اور رحمان الگ ہے، جو لوگوں کا ذہن تھا یہ بتایا کہ بھائی بادشاہوں کا بادشاہ خالق ارض و سماوات کیسا ہوگا، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو رحم سے تمہیں پیدا کر رہا، جو رحم سے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات کر رہا ہے کیا تمہیں پتا ہے؟ اب اس کو اللہ پاک قرآن میں 56 جگہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ کا نام جہاں جہاں آیا پڑھتے جائیں، وہاں ساتھ میں پروردگار عالم نے جہاں اسم رحمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کتنی جگہ اپنے اسم رحمان کا ذکر فرمایا۔ رحمان رحم سے مشتاق ہے، کائنات رحم کی بنیاد پر بنی، اللہ کتنا مہربان ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی مثال میں، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ دیکھو ایک جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا، ریتیلا میدان جس میں اونٹ زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اس ریتیلے میدان میں جب آدمی سفر کر رہا ہو، تنہا ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، تو سفر کرتے ہوئے آدمی اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھتا ہے، سامان سفر ساتھ رکھتا ہے، ضرورت کی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنی اونٹ پر سارا سامان لاد دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے گا تو اپنے اوپر تو سامان نہیں رکھے گا، اونٹ پر سامان لادا، آدمی نے اس پر سواری کرنی چاہیے، سواری کر لی، تھک گیا، کچھ دیر راحت پانا چاہتا تھا تو ایک درخت کے نیچے اس نے اپنے اونٹ کو چھوڑا اور وہیں پر استنجا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا اور آ کر کچھ دیر راحت کے واسطے لیٹ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ اب ریگستان میں اگر اونٹ کو باندھا نہ جائے تو اونٹ ملے گا؟ نمبر ایک، اونٹ کی خصوصیات یہ ہے کہ جب اس کے پاؤں کے نیچے گرم ریت ہو تو وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اسی لیے رسول اللہ نے صحرا کی مثال دی۔ اور اونٹ کے قدم چونکہ لمبے ہوتے ہیں تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اس کی رفتار کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بھی جانوروں کے نام لیے جا سکتے تھے لیکن خاص حکمتوں کے پیش نظر خاص نام لیے جاتے ہیں کسی خاص بات کو بتانے۔ تیز رفتاری سے اونٹ اپنے مالک سے بچھڑ گیا اور مالک اپنے سواری سے بچھڑ گیا۔ اتنے میں اب آدمی سوچنے لگا کہ صاحب یہاں پر نہ دائیں کوئی ہے، نہ بائیں کوئی، نہ آگے کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی، جو سامان سفر تھا اگر وہ ساتھ ہوتا تو کم از کم آدمی پیدا ہی اپنا سفر پورا کر لیتا، لیکن زیادہ راہ بھی اونٹ پر ہے اور وہ بھی چلا گیا، نہ زیادہ راہ ساتھ میں ہے اور نہ اونٹ اور سواری ساتھ میں ہے۔ اب آدمی سفر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اب وہ بھٹکتا پھرے گا بیماروں کی طرح، ظاہر ہے کہ وہاں ٹھہرے گا تو نہیں، منزل تک پہنچنے کی کوئی تدبیر کرے گا۔ آگے نکلے گا تو ریت کی وجہ سے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور کوئی سائبان نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی تھکان اور تلخی بڑھ جاتی ہے، تھک جاتا ہے آدمی۔ تلخی یعنی ہونٹ سوکھ گئے، زبان سوکھ گئی، پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی۔ جب اس کیفیت میں انسان پہنچ جائے اور تھک ہار کر نشے کی کیفیت میں زمین پر گر پڑے، بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر پڑے، آنکھیں اس کی بوچی جا رہی ہوں، اتنے میں اس کا اونٹ اسے نظر آ جائے اپنے سامان کے ساتھ، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جتنی خوشی اس بندے کو اپنے اونٹ کے ملنے پہ نہیں ہوتی، ایک مشرک کے شرک سے نکل کر ایمان میں آنے پر اللہ پاک اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو گویا اللہ کو خوشی ہوتی ہے بندے کے اللہ کی طرف آنے کی وجہ سے۔ کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنا، شرک سے نکل کر اسلام کی طرف آنا، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ایسا مشرک جو اللہ سے بھٹکا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، بچھڑا ہوا ہے، بہت دور چلے گیا جیسے ریگستان کا اونٹ بھاگا ہوا ہو اور بچھڑا ہوا ہو اپنے مالک سے، وہ اتنی دور جانے کے بعد جو باغی کہلائے، جو فاسق و فاجر کہلائے، جو کافر و مشرک کہلائے، جو اللہ کا سراپا نافرمان کہلائے، لیکن جب وہ پلٹتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنے شرکوں کو، اتنے کفروں کو ایک ایمان کی وجہ سے، کلمہ مبارک کے پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ پاک کیسے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تعالیٰ جل شانہ کے پاس جو درماندہ، بھٹکے ہوئے، بچھڑے ہوئے آتے ہیں، اللہ پاک انہیں محبت سے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ جو محبت سے درماندہ کو اپنی آغوش میں لے لے وہ کون ہے؟ الرحمن، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ شرک سے نکالنے کے لیے تعلیم فرمائی، کفر سے نکالنے کے لیے اللہ کے رحمان ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ رحمان کیا ہے، عمومیت کے اعتبار سے اتنا یاد رکھو کہ جتنی مہربانیاں ہم زمین والوں پر کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کا ایک ادنا حصہ بھی نہیں ہے، اللہ کے رحم کا ایک ادنا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جنگ سے، غازی بن کے لوٹے تھے، فتح ہو کے عمرانی کے سر جھنڈے لہراتے ہوئے ہم لوٹے تھے، کچھ قیدی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے، جب وہ دیکھتی ہیں، ظاہر ہے کہ قیدی ہوتے ہیں تو صعوبتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہیں راستوں میں، وہ جب بچوں کو دیکھتی ہے کہ جو بچہ روتا ہے بس اس کے پاس دوڑی دوڑی جاتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتی ہے تو پتا یہ چلا کہ اس عورت کا ایک بچہ تھا جو اس جنگ میں اس ماں سے بچھڑ گیا تھا، تو ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ہر بچے کے چہرے میں اسے اپنا بچہ نظر آنے لگا، جب بچہ روتا ماں سے اپنے سینے سے چمٹا دی اور دودھ پلانے لگ جاتا، حالانکہ وہ اس کی حقیقی ماں نہیں. اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہارا کیا گمان ہے، اگر جس کا یہ بچھڑا ہوا بچہ مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈال دیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ یہ کیا آگ میں ڈالے گی، اگر وہ خود آگ میں گرے گا بھی تو یہ خود آگ میں گر جائے گی، وہ اپنے بچے کو بچا لے گی، اتنی محبت کرتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے. یہ اللہ کی محبت کا عالم ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، رحم اس کی صفت ہے، اور اسی رحم کی بنیاد پر اس نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے معاملات کیے ہیں جس کا تم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا رحم کیا ہے اس نے، اتنا رحم کیا ہے کہ ہم ہوں تو اپنے چاہنے والوں کو کھلائیں اور نہ چاہنے والوں کو چھوڑ دیں. اکثر ہوتا ہے شادیوں میں کس کو بلاتے ہو، کیا غریبوں کو بلاتے ہو؟ جتنے ہیں سب دوست ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، لیکن کبھی کوئی غریب اور کوئی فقیر ہماری شادیوں میں، ہماری دعوتوں میں ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں رنی صاحب؟ وہ ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے، لیکن باہر تو کچھ پہنچا سکتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن ہم سے نہیں ہو. اس مثال کو سمجھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے. حضرات انبیاء میں اللہ کے صفات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک عجیب و غریب مزاج تھا. اللہ مہمانوں کو کا اکرام کرنے سے محبت فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بغیر مہمان کے دسترخوان پر ہی بیٹھا کرتے تھے. چاہتے کیا تھے؟ کہ اللہ کی محبت ملے. خود ہیں خلیل، اللہ کے دوست ہیں، اس کے باوجود اللہ کی محبت کے ایسے طلبگار کہ ہر کھانے پر ایک مہمان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک مہمان آ گیا، وہ پکڑ کے لائے، کہنے لگے بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا بھائی مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑ دو، آپ کسی اور کو کھلا دو، میں ضرورت مند نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم مسافر ہو، میرے پاس کھانا ہی کھانا ہے، میرے پاس کھائے بغیر تم نہیں جا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اصرار کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور جب کھانا تناول فرمانے لگے تو یوں کہا کہ بسم اللہ کرو، ہم جیسے کہتے ہیں کھاؤ، اللہ کے نام سے شروع کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی بسم اللہ کرو. تو تھا پوجاری، اس نے اپنے معبودوں کے نام لیے جن کو وہ پوجا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، سب کچھ نعمتیں اللہ کی ہیں اور نام غیر اللہ کا لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس دسترخوان پہ اللہ کا نام لوگے تو کھانا دوں گا، اگر اللہ کا نام نہیں لوگے تو میرے دسترخوان پہ تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو کہا نہیں تھا کہ مجھے کھلاؤ، تم خود مجھے لائے، تمہاری مرضی، کھلانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، بغیر کھلائے بھجانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، میں کیا کر سکتا ہوں، تم مالک ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لو. کہا میں تو نہیں لینے والا، میں جن کا نام لیتا ہوں بس ان کا نام لے کے کھاؤں. وہ اسی طرح غیر کا نام لے رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلا باہر نکل، دسترخوان سے اٹھا دیا. ابھی وہ دروازے سے باہر ہی گیا تھا کہ پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم ہمارے بندے کو دسترخوان سے اٹھا دیا، حالانکہ وہ روزی تو ہماری کھا رہا تھا، تمہاری تو نہیں کھا رہا تھا. روزی تو ہم دیتے ہیں، ہماری روزی کھا رہا تھا، تمہاری تو نہیں کھا رہا تھا، تم نے کیسے دسترخوان سے اسے اٹھا دیا؟ کہنے لگے اللہ آپ کا نام ہی نہیں لیتا، بہت سمجھایا اسے مگر آپ کو مانگنے کو تیار نہیں، تو میں اسے کیسے کھلا سکتا. اللہ پاک نے ایک بار فرمائی کہ ابراہیم 80 برس سے وہ شرک میں ہے لیکن میں نے اسے اندھا نہیں کیا، 80 برس سے کفر میں ہے لیکن اس کو بہرا نہیں کیا، 80 برس سے میری نافرمانی میں ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت میں کبھی کمی نہیں کی، 80 برس سے میرے ساتھ بغاوت پر ہے لیکن میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی ہے. آج ایک مرتبہ تمہیں کھلانے کا موقع ملا تھا، تم ایک مرتبہ اسے نہ کھلا سکے. کہا رحمان وہ ذات ہے جو 80 برس کے نافرمانوں کو اپنے دسترخوان سے کھلاتا ہے. کافر کو دی دونوں آنکھیں، مسلمان کو جتنی دی کم زیادہ نہیں دیے، مشرک کو دیے تو دو کان جتنے مسلمان کو دیے، جو زبان مسلمان کو قوت گویائی کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی وہی قوت گویائی اللہ نے کافر مشرک کو عطا فرمائی ہے، ایسی نوازشات جس کا رحم عام ہو اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، ساتھ ساتھ اہل کفر و ضلال پر، جو اپنے چاہنے والوں کو بھی دے اور جو اپنے نہ چاہنے والوں کو بھی دے، رحمان اس ذات کو وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بچھڑے ہوئے بندوں کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان عجیب شان رکھتا ہے اپنے اندرون، وہ اپنے رحم کی بنیاد پر تمہاری ضرورتوں کی پورا کو پورا کرتا ہے، اگرچہ کہ مضمون باب ربوبیت میں آنا چاہیے لیکن میرا ذہن چونکہ اس طرف تھوڑا سا چل رہا ہے تو تھوڑی سی بات اس سلسلے کی عرض کیے دیتا ہوں۔ ربوبیت پر بنا رحم ہوتی، کیونکہ ربوبیت میں خصوصیت یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا نہ ماننے والا، میرا انکار کرنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ سب ضرورتوں کو، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کائنات کے ہر ذرے کی ضرورت وہی پوری کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ رحم کا علاقہ اور تعلق ہے، الرحمن 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 الدنیا۔ ایک بات یوں بھی فرمائی گئی، وہ دنیا کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ رحم کے اعتبار سے نظر آ رہی ہیں۔ ماں کے دل سینے میں بیٹے کے لیے محبت، یہ اللہ کی محبت کا کوئی حصہ نہیں کہا جا سکتا ہوں، یہ کچھ بھی محبت نہیں ہے اس کی محبت کے مقابلے میں، یہ کچھ بھی رحم نہیں ہے اس کے رحم کے مقابلے میں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی قتل کرے اور قتل کر کے پکڑا جائے، اس کی سزا میں جب اس کے سینے، اس کے گلے پر چھری رکھ دی جائے قصاصاً بدلہ لینے کے لیے، اور اس کو ذبح کیا جانے لگے، تو اس وقت جس پر قصاص لینے کی ذمہ داری تھی اس نے یہ کہا کہ میں اپنے مقتول کا خون معاف کرتا ہوں، بتاؤ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہوگا؟ جو اپنے بھائی کے، اپنے باپ، اپنے باپ کے، اپنی اولاد کے قاتل کو بخش دے اور یہ کہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، اس سے بڑا رحم والا کوئی نظر آتا ہے؟ فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے اسم رحمان کے ظل سائے کا ایک مظہر ہے، جو ساری کائنات میں بانٹ دیا گیا، اس کائنات میں جو سب سے پہلے اس رحم کو اخذ کرنے والی ذات ہے، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ وہ رحمان کا کہ اضلال کا، ظل کا جب عکس ظاہر ہوا تو اس عکس کے انوارات کو سب سے پہلے لینے والی ذات رحمت للعالمین کی ذات ہے، اس کے بعد اس سے سینکڑوں حصے کر لیے جائیں تو اس کا ایک ادنا حصہ پوری کائنات میں بانٹا گیا ہے۔ تو آج جانور اپنے بچوں سے رحم یا اس کے ساتھ حق و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، یا ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، تو وہ سب کے سب ایک ادنا ادنا سے ادنا محبت کا حصہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کے اس میں رحمان کی تجلی کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نوازشات تو بہت ہیں، کتنی انہوں نے نوازشات کی ہیں اور رحم کی بنیاد پر کی ہیں، ان تمام کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا۔ جزوی طور پر علماء کرام نے قرآن مجید سے اقتباس کرتے ہوئے چند ایک روایات آیات کو نقل فرمایا ہے، ہم وہ عرض کیے دیتے ہیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم صرف آیات اور ہلکی سے اس کی ترجمانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رحمان کون ہے؟ بنیادی طور پر ایک لفظ یاد رکھیے، وہ ذات کہ جس کی رحمت میں بے انتہا جوش و خروش ہو اور نعمتوں سے نوازنے والا ہو، اور اس کی نوازشات کیسی ہیں؟ تو اس کی نوازشات میں سب سے بلند، سب سے اہم ترین نوازش یہ ہے کہ وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی بخشی اور اس کو کتاب کا اور قرآن کا علم عطا فرمایا۔ رحمان کون ہے؟ قرآن کا دینے والا، یہ رحم کی بنیاد پر ہے۔ اگر قرآن نہ ہو انسان ہدایت نہیں پا سکتا، ہدایت نہیں پائے گا، شرک میں، کفر میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں زندگی کو گزارے گا، باعتبار نتیجہ وہ جہنم نصیب کر دیا جائے گا. اللہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے. جہنم سے بچانے کے لیے اس کو رشد و ہدایت کی تعلیم ضروری تھی. تعلیم دینے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس کو عطا فرمایا. پہلی آیت مبارک الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اللہ کے تعالی. دوسری آیت مبارکہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا, حضرات انبیاء بشمول تمام انبیاء بالخصوص ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہ بھیجے جاتے تو کائنات نہ بنتی, اور کائنات نہ بنتی تو دیگر انبیاء کا کی بعثت نہ ہوتی. تمام انبیاء کی بعثت کائنات کے بننے کی وجہ سے اور کائنات کا بنایا جانا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وقت سمجھا جاتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں نہ آتے تو اس کی رشد و ہدایت کا سامان نہ ہوتا. تو پروردگار عالم کا دوسرا رحم یہ ہے, پہلا رحم تو یہ کہ اس نے قرآن دیا, دوسرا رحم یہ کہ اس قرآن کو سمجھانے والا انسان کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی وہ ہے, اپنی صفت کے اعتبار سے اس کی صفت رحم میں اس قدر محبت پائی جاتی ہے, اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ حق تعالی قرآن میں فرماتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, رات اور دن آفات کا ایک تانتا ہے جو لگا ہوا ہے, نہ رات کو آرام نہ دن کو چین. آدمی بولتا ہے محاورتا نہ رات کو سکون ہے نہ دن میں آرام ہے, یہ کیا مصیبت ہے, دن میں یہ ہوا رات میں یہ ہوا, صبح کو یہ ہے شام کو یہ ہے, جھنجھٹوں پر جھنجھٹیں ہیں. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ کون ہے رحمان کے سوا جو تمہیں رات اور دن کے آنے والی آفتوں سے بچائے ہوئے ہیں, اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ کرنا یہ چاہیے کہ آدمی کو اسی رحمان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا چاہیے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے وربنا الرحمن المستعان, رب ضرورتوں کا پورا کرنے والا, مستعان مدد کرنے والا, استعانت کرنے والا, نصرت کرنے والا, اور محبت کی بنیاد پر درماندہ کو, بیماروں کو اور مصیبت زدوں کو اپنی دامن عافیت میں چھپا لینے والا. لہذا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے استعانت کا تعلق قائم کر لیں, کیونکہ وہ مستعان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الرحمن عاطف عن البر والفاجر, رحمان جو ہے نا نیکوکار اور بدکار دونوں پر عموم کا معنی رکھتا ہے, بر نیکوکار, فاجر فاجر ہے جس کو فجور میں پڑا رہنے والا. کیسے اللہ پاک ان کے درمیان میں رحم فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کا رحم فرمانا اس لیے ہے, یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ انہیں روزی عطا فرماتے ہیں, بالرزق لهم ودفع البلايات عنهم, انہیں بلایا سے اللہ پاک محفوظ اور معمون رکھتے ہیں. رزق کا دیا جانا رحم کی بنیاد پر, بلاؤں سے معمون کرنا رحم کی بنیاد پر ہے. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو میں تو ہوں ہی تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے, مگر تمہارے دل کی آرزوئیں اور تمنائیں دیکھی جاتی ہیں. یہ مراد اور مفہوم ہے روایت کا. بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ چاہتے ہیں مجھ سے مل لیں, میری طرف آئیں, اور اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. واقعہ میں نے سنا دیا, کتنی محبت فرماتے ہیں واقعہ میں نے سنا دیا, کیسے کیسے کے ساتھ محبت کرتے ہیں واقعہ میں نے سنا دیا, ان کا واقعہ, عورت کا واقعہ, حضرت ابراہیم کے مہمان کا واقعہ. ان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ, جس رحم کی بنیاد پر اللہ نے دنیا کو بنایا, اور اس دنیا میں بسنے والوں میں ماننے والے بھی ہیں منکرین بھی ہیں, سب کو اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں اسی رحم کی بنیاد پر, سب پر رحم کر رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے قرآن نازل کیا. سب پر رحم کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. رحمان وہ ذات ہے کہ وہی اپنے درماندہ بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنی آغوش محبت میں چھپا لیتا ہے. رحمان وہ ہے جو بہت بڑا مہربان، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحمان وہ ہے جو شرک میں آلودہ لوگوں کو بھی جب وہ صرف ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ مولا معاف فرما دے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام زندگی کے شرک و کفر کو مٹا دیتے ہیں اپنے اسی رحم کی بنیاد پر. یہ کیا ہے؟ اللہ کے اس میں رحمان کی تجلیات ہیں پوری کائنات میں جو ہمیں نظر آتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ پانیوں کا ملنا اور روزیوں کا ملنا، جیسے ابھی ابن عباس کی روایت میں نے روزی کا لفظ ذکر کیا ہے، ان کی محبت عموم ہے مومن و کافر دونوں کے لیے، تو اسی لیے ان کو روزی دیتے ہیں. اس کی تفہیم میں علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ پاک کیسے محبت فرماتے ہیں، کیسا رحم فرماتے ہیں، اور رحم کی بنیاد پر کیا کیا نظام چلاتے ہیں. نظاموں کا چلنا سارے یہ رحم کی بنیاد پہ چلتا ہے. دیکھو آپ ہیں میں ہوں، ہم میں سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ بھائی جو گناہ کر رہا ہے اسے پکڑو اور اندر ڈالو، لیکن آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے تو تعلق کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو اذیت دی جاتی ہے، کیوں ان کے ساتھ تمہارا علاقہ، کیوں ان کے ساتھ تمہاری دوستی، کیوں ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے نا. اس کو محاورے میں یوں کہتے ہیں، یہو کے ساتھ گھن پس گئے ہوئے، مشہور ہے نا، یہو تو پسنے اور اپنے کھانے پینے کے لیے پہلے ہی منصرف ہے، استعمال میں آنے والی چیز ہے، لیکن گھن کیوں پسا؟ ظاہر ہے کہ پسنے والے کے ساتھ رہے گا تو خود بھی پس جائے گا. اب اس دنیا میں اکثریت اہل شرک کی ہے، ہمارے بالخصوص ملک میں جس ملک میں ہم بستے ہیں اہل کفر کی ہے، نفاق و ارتداد میں بسنے والوں کی. اب ان میں ہم چند ایک بھی ہیں تو تم ان کے ساتھ کہیں کو بول کے اگر اللہ نے سزا دینا چاہے تو کیا وہ خاطر نہیں؟ اتنے مشرکوں کے بیچ میں چند ایک ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرما رہے تو کس بنیاد پر کر رہے؟ وہ رحم ہی کی بنیاد پر کر رہے. اب اس کو دیکھیں، ہمارے لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کسی کافر کے ساتھ ناروا سلوک نہیں فرماتا. ہم ایک کے ساتھ تو اس ملک کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا اسے میڈل دیتے ہیں اور جو آدمی برا کام کرتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں. اللہ کا قانون عدل بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں جب تک رہیں گے، الرحمن الرحمن الدنیا، جب تک اس دنیا میں تم رہو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تم ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک نہیں کیے جاؤ گے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جیسے عاد و ثمود پر عذاب آیا، جیسے اصحاب مدین پر عذاب آیا، اس طرح تم پر ایک کوڑا نہیں برسے گا کہ تم سب کے سب ختم اور فنا ہو جاؤ. یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ فرمایا کہ نہیں، اللہ کا رحم یہ ہے کہ وہ تمہیں پانی پلاتا ہے، جب تم کھاؤ اور پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ کہا گیا ہے روایات میں. اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اللہ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور اس کی شکر گزاری ہم پہ لازم ہے. کیوں؟ ہماری سوچ کیا کہتی ہے؟ میں پیاس لگی پانی پلا دو، ایک گھونٹ پانی پی لیا، گلاس رکھا، چلے گئے. زیادہ سے زیادہ کوئی عقل مند آدمی ہوگا تو یہ پوچھے گا، بھائی یہ بورنگ کا ہے کہ باڈی کا پانی ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ کرشنا سے آیا ہوا ہے یا کاویری سے آیا ہوا ہے؟ یہ کس علاقے کا پانی ہے؟ پانی میٹھا ہے، کھارا ہے؟ یا ہو سکتا ہے یہ پوچھے گا، بھائی یہ کس جگہ فلٹر ہوا سو ہے؟ زیادہ سے زیادہ عقل مند آدمی کی نظر جو جاتی ہے فلٹر تک جاتی ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہ سارے نظام کو چلانے والا جو ایک مسلمان کی ضرورت کو اور ایک کافر کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اپنے رحم کی بنیاد پر، وہ کیا کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے رحمان کا شکر ہم پر لازم کیا گیا ہے؟ اس کی ایک جھلک علماء یہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تمہاری پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سمندر بنائے. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ جامد ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہ آ جاتی ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جانور پیدا ہو جاتے ہیں. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب آدمی اس پانی کو ٹھہرے ہوئے پی لے گا، بہتبار نتیجہ وہ آدمی بیمار ہو جائے گا، ہے نا. اللہ پاک نے عجیب سا نظام چلایا کہ سمندر بنائے اور سمندروں میں پانیوں کو پہلے خود ہی لائے. سمندر بنانا خود ان کا کمال، ان کی تخلیق، پھر اس میں پانی لانا یہ ان کا کام، پھر اس پانی کے لانے کے بعد اس پانی کے اندر اتنی کڑواہٹ ڈال دی تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا جرثومہ پلنے اور پرورش نہ پانے پائے۔ اب راست اگر آپ سمندر کا پانی استعمال کرنا چاہو تو نہیں استعمال کر سکتے۔ ان کا رحم یہ تھا کہ بھائی یہ میرے ناقص بندے ہیں، میرے مجبور بندے ہیں، میرے بے بس بندے ہیں، ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو میٹھا کر سکے جو کھارا بنایا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے منصور کا نظام چلایا اور اس کے ذریعے سے تموجات آتی ہیں اور ان تموجات کی وجہ سے سمندر سے بخارات ہوتے ہیں اور ان بخارات کو بادل بنا کر ہوا میں معلق کر دیا جاتا ہے۔ اب پھر اس پانی کو کون سنبھال رہا ہے؟ وہ رحمان ہی ہے جو سنبھال رہا ہے۔ ہواؤں میں پرندوں کو تھامنے والا کون ہے؟ مایوس کہن الا الرحمن، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو پرندوں کو ہواؤں کو تھامتا ہے؟ صرف پرندوں کو نہیں تھامتا، وہ فرشتوں کو تھامتا ہے۔ صرف فرشتوں اور پرندوں کو نہیں تھامتا، وہ تمہارے لیے نکالے گئے پانی کو تھامتا ہے، وہاں سے چلاتا ہے۔ اب ایک ساتھ اگر وہ پورا پانی آ جائے تو سیلاب آ جائے گا۔ میرے بندے اس سارے پانی کو اکٹھا ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ سارے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں برستے ہیں جہاں وہ پانی برف بن جاتا ہے۔ اٹھا بادل سمندر سے اور ایسے نظام سے اٹھا کہ تھا کھارا ہو گیا میٹھا۔ کیا یہ مشنری تمہاری لگی ہوئی ہے؟ وہ کیوں چکر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے رحم کی بنیاد پر وہاں سے بادل کو چلا رہا ہے، رحم کی بنیاد پر اس بادل کو برسا کر پانی برف بنا رہا ہے، رحم کی بنیاد پر پھر انسانی ضرورت کے مطابق زمین میں کیپیسٹی اور صلاحیت دے رہا ہے کہ ان برفوں سے پگھلا ہوا پانی وہ جذب کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر ٹھنڈ میں رکھا جائے تو برف پگھلتا نہیں، تو سورج کا نظام چلایا اس برف کو پگھلانے کے لیے، اور جب وہ برف پگھلتی ہے تو نہروں کا جال بچھایا زمینوں میں، جب بورنگ مارتے ہیں بورویل چلائی جاتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسی جگہ مارو جہاں پر جھرنا لگے۔ یہ جھرنا کیا ہے؟ یہ زمین میں اللہ پاک کا ٹیوب نظام ہے جو اللہ نے زمینوں میں چلایا رحم کی بنیاد پر۔ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تم تک پانی کو پہنچا رہا ہے، کھارا تھا میٹھا کر کے پہنچا رہا ہے، کافر ہو تب بھی پلا رہا ہے، مومن ہو تب بھی پلا رہا ہے، یہ رحم کی بنیاد پر۔ یہ تو باہر کا نظام ہے، تمہارے اپنے اندرون میں کیا نظام ہے؟ تمہارے پتے کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو خبر ہے؟ تمہارے گردے کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو خبر ہے؟ تمہارے کلیجے کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو خبر ہے؟ تمہارے دل کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو خبر ہے؟ تمہارے گوشت کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو خبر ہے؟ کہ ہر آن ہر لمحہ آپ مائکروسکوپ کے سامنے ہوتے ہیں، کہ آپ مشین کے سامنے ہیں اور وہ تمہاری ضرورتوں کو بتاتا جا رہا ہے، تو پھر آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکے گا، صرف مشین کے سامنے کھڑے رہنا پڑے گا۔ زندگی کی ضرورتیں نہیں چل سکتی اس طرح۔ پروردگار عالم نے ایسا رحم کا نظام بنایا کہ اللہ نے خود تمہارے اندروں میں ایک ایسی فطرت رکھ دی ہے کہ جب تمہارے جسم کے باطنی کسی عضو کو پانی کی ضرورت ہو، تمہارے ہونٹوں پہ خشکی اور تمہاری زبان میں خشکی آ جاتی ہے۔ تم بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ میری زبان پیاس محسوس کر رہی ہے، میرے منہ میں چند قطرے پانی پڑ جائے گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی، نہیں، تمہاری صرف ایک ضرورت اس پانی سے پوری نہیں ہو رہی، ہونٹوں کو تر کرنا یہ بھی ایک ضرورت ہے، زبان کو بھگونا یہ بھی ایک ضرورت ہے، تاریخ کا بھگونا یہ بھی ایک ضرورت ہے، حق کو کچا کرنا یہ بھی ایک ضرورت ہے، وہاں سے نکل کر اس پانی کا منقسم ہونا یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ سارا نظام نہ چلتا رہے انسانی باڈی کے اندر تو کوئی انسان نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان کی سب سے اشد ترین ضرورتوں میں سے پانی اور ہوا ہے، اور پانی اور ہوا کو پروردگار عالم رحم کی بنیاد پر چلاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ رحمان، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی رفعت کو بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، جیسے عرش کے لیے ایک بلند مقام ہے ویسے ہی پروردگار عالم کی رحمت کی بنیاد پر، رحم کی بنیاد پر پروردگار عالم کی ایک بلند عظمت ہے جو عرش پر مستوی ہے، تعالی جل شانہ جو رحمان کے رحم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ارے اسے اللہ کہہ کے پکارو تب بھی تم حیرت میں پڑ جاؤ گے اس کے کمالات کیا ہیں، اگر تم رحمان کہہ کے پکارو تب بھی وہ رحم کی بنیاد پر کن کن نظاموں کو چلا رہا ہے، کیسے کیسے کائنات میں اس کے رحم کی بنیاد پر نظام چل رہے ہیں، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ رحمان وہ ذات ہے۔ بنیادی طور پر مضمون تو ابھی یوں سمجھیں کہ بسم اللہ تعالی ہوئی ہے، لیکن وقت نہیں، آخری تین لائنیں آپ کو سناتا ہوں۔ ان تین لائنوں میں ہمارے لیے سبق ہے جو سلسلے تصوف میں ہمارے اکابر و مشائخ ہمیں دیا کرتے ہیں. بھائی کیا اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے جان لینے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا؟ نہیں ہو. گزشتہ میں نے کہا تھا تخلق ہو بھی اخلاق اللہ, اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے آراستہ کرو. یہ کیا ہے اللہ کے اللہ اخلاق؟ قرآن کہتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے اللہ کا, اور اللہ کا رنگ اس سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ میں کیسے رنگا جائے؟ اللہ کے اخلاق سے اپنی گویا اپنے آپ کو کیسے آراستہ کیا جائے؟ تو اس کی صورت حضرات صوفیہ بتاتے ہیں یہ, جب تم اس میں رحمان کے ساتھ تخلق کے آرزو مند ہو, خواہش مند ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, اللہ کی صفت رحم کے ساتھ میرا علاقہ قائم ہو جائے, تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تین چار چیزوں کو اپنے لیے لازم کرنا. بنیادی طور پر جس چیز کو لازم کرنا ہے وہ ہے ہمدردی عامہ اور خیر خواہی عامہ. پہلی بات, جملہ آسان ہے لیکن اگر اس کو میں چھیڑ دوں نا تو اتنا بڑا مضمون نکلے گا کہ ٹیررزم سارا اس میں دب کے رہ جائے گا. عام لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ مہربانی کرتے ہیں, تم بھی مخلوقات کے ساتھ ویسی مہربانی کرو. کہ ہم مسلمان الحمدللہ بالخصوص اس ملک کے مسلمان دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, نبی کا صدقہ ہے, ہمارے علماء اور مشائخ کی محنتیں ہیں کہ ہم نہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی علاقہ اور تعلق. بلکہ علماء اور مشائخ کی تعلیم یہ ہے, ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں ایک چوٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے. حضرات صوفیہ کے اگر واقعات سناؤ تو لمبی فہرست لگ جائے گی. بعض اکابرین کو دیکھا گیا کہ ایک چیونٹی کو جب وہ شکر خریدنے گئے اور ان کی شکر میں ایک چیونٹی آ گئی ان کے ساتھ گھر. اب جب گھر آئی اور بیگم کے سامنے انہوں نے تھیلی جھاڑی اور اس کو نکالا تو اس میں سے ایک چیونٹی نظر آئی, تو انہوں نے بیگم سے کہا کہ دو منٹ رک جاؤں. پھر اس چیونٹی کو اٹھایا ایک برتن میں, اس کو محفوظ کیا کہیں وہ غائب نہ ہو جائے, کوئی تیز دھند ہوا اسے اڑا نہ لے جائے, اس کو ڈھانپا اور محفوظ اسے واپس دکان لے کے گئے. دکان لے جانے کے بعد میں جہاں شکر کا ڈبہ دکاندار کا تھا اس شکر کے ڈبے کے پاس اس تھوڑی سی شکر کو سامنے کر دیا, اس میں سے چونٹی نکل کے اندر چلی گئی تو وہ واپس آ گئے. ان کی بیوی نے پوچھا بھائی ایک چونٹی ہی تو تھی, اگر مارنا نہیں مار دیتے کام ہو جاتا, نہیں مارتے تو کم از کم اتنا کر دیتے کہ باہر چھوڑ دیتے وہ کہیں چلی جاتی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اللہ رحمان ہے اور اپنے مخلوق سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں, اور ایک سالک کے طریقہ اللہ کی اس صفت کو جو اپنے اندرون میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسی بے رحمی نہیں کر سکتا کہ اس کے خاندان سے اس کو بچھڑا دے. میں نے دیکھا کہ یہ چوٹی میرے پاس آ گئی لیکن اس کا کوئی باپ تو ہوگا, اس کی کوئی ماں تو ہوگی, اس کا کوئی بھائی تو ہوگا, اس کا کوئی رشتہ دار تو ہوگا. اگر یہ چوٹی یہاں میں کہیں چھوڑ دیتا تو یہ تو اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ جاتی, اور اللہ کے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ کسی کے ساتھ بچھڑا ہوا سلوک کیا جائے. لہذا حضرات مشائخ تو یوں اہتمام فرماتے ہیں, تو مخلوق کے ساتھ اللہ کی ہمدردی, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی ہمدردی تمہیں نصیب ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ رحم کی بنیاد پر ہوتا ہے سب, محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے سب. تو فرمایا کہ دیکھو حضرات مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس رحمان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو کیا کرو گے؟ ہمدردی عامہ, بھائی یہ میرا ہے اس کو دوں گا, یہ ماننے والا ہے اس کو دوں گا, یہ نہیں ماننے والا ہے اس کو نہیں دوں گا, ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ, بھوکا ہے کافر ہو کے مشرک اسے کھلانا ہے, اگر ہم میں وسعت ہو اور ہم میں اگر قوت ہو کسی کو کھلا سکتے ہو, یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کس مذہب کا ہے. ہاں البتہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ایک خاص مسئلہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کسی مسلمان کو نہ دی جائے, تو اس خاص رعایت کے معاملے بات اور ہے کہ صدقات نافلہ سے بھی روکا گیا ہے, صدقات نافلہ سے تو نہیں روکا گیا. میرے دوستو ایسی ہمدردی کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ کہ تمہاری ہمدردی عامہ کی وجہ سے مخلوق اسلام میں داخل ہوگی اسلام کی عظمتوں کو سمجھ کر. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ
کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہم اس کے رحم کے زیادہ حقدار ہیں, ہم اس کے رحم کے زیادہ مستحق اور ضرورت مند اور حاجت مند ہیں. لہٰذا اگر تم مخلوق سے ہمدردی کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا. کوشش یہ کرو اپنے اخلاق میں ایسی ہمدردی پیدا کرو کہ مسلمان کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے کافر کے ساتھ بھی ہمارا وہی ہمدردی کا معدد کا سلوک ہونا چاہیے. خیر خواہی اور بھلائی جیسے ہم ایک مسلمان کے لیے چاہتے ہیں اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے, ویسی ہی خیر خواہی ہمارے ضرور میں ہونا چاہیے. ایک سوال. دوسری, صادق کا دل اگر اللہ کے اسم رحمان سے تعلق چاہتا ہے تو اس کے دل میں دل سوزی ہونا چاہیے, اس کا دل دل سوزی کا آئینہ دار ہو جائے, ہمدردی ہو, محبت ہو, محدت ہو, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوششیں ہوں, دل سوزی اس کو کہتے ہیں. دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے, یہ احساس اپنے اندرون میں بیدار ہو, اس کو دل سوزی کہا جاتا ہے. اگلا, جب ہم ان دو مرحلوں سے گزرتے ہیں تو تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے, تربیت ناقصاں اور تعلیم جاہلاں کو اپنا شیوا بناؤ. تربیت ناقصاں یعنی ناقص لوگوں کی تربیت کرنا اور جاہل کو تعلیم دینا. ایک عجیب سا سبق ہے اس میں, اس پہلو کو آپ سوچیں گے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی گہری بات حضرات صوفیہ نے فرمائی ہے. فرمایا کہ تربیت ناقصاں اور تعلیم جاہلاں کو اپنا شیوا بناؤ, اس باب میں یعنی ناقص کی تربیت کرنے کے باب میں اور جاہل کو تعلیم دینے کے باب میں دوست اور دشمن سب کے لیے تمہارا دروازہ کھلا ہونا چاہیے. ناقص ہے, دشمن کا بھی بیٹا ہے, اس کی بھی تربیت کرنی, دشمن کا بیٹا ہے پھر بھی اس کو تعلیم دینی ہے, یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے. یہ حضرات مشائخ فرماتے ہیں تربیت ناقصاں اور تعلیم جاہلاں کو اپنا شیوا بناؤ اور اس بات میں دوست اور دشمن سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھو. میں اپنے شیخ کی ایک بات کرتا ہوں, نام نہیں لیتا لیکن اس میں مجھے کتنا سبق ملا میں آپ کو ضرور عرض کرتا ہوں. ایک منٹ میں, ایک لڑکا ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا, اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہمیں بڑا غصہ آیا. ہم نے کہا کہ بھائی اسے بھگاؤ, بہت ہو گیا اسے, اسے بھگا دیا. تھا یہ ہمارا نہیں, بغیر سے مراد علیہ السلام ہے, سلام علیک ہے, ملتے جلتے ہیں, خیر خیریت لیتے ہیں, لیکن رہتا ہمارے ساتھ تھا. ہم نے کہا کہ بھائی تم شادی شدہ ہو گئے, تم اپنا انتظام کرو. ایک مرتبہ خلوت میں ایک مجلس تھی, اس میں حضرت حاضر ہوئے تھے, حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب کی بات کر رہا. تو اس وقت وہ یہاں کیوں آیا مجھے بڑی تکلیف بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ تربیت نہ ہو تو یہ چیز ہوتی ہے اور علم نہ ہو تو یہ چیز ہوتی ہے. میں نے سوچا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ دور رکھیں وہ آ گیا, یہاں کیوں آیا, کوئی شرارت تو نہیں اس وجہ سے. اب آدمی اپنے اپنے ذہن سے سوچتا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچا اور اپنے سینے سے رکھا اور یوں کہا کہ بیٹے جب کبھی کوئی مجلس ہو تو تعلیم کے لیے کہیں بھی تم آ سکتے ہو, تمہارے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے. یہ نہیں کٹر دشمن, ایسے دشمن جنہوں نے ناجائز مقدمات ڈال دی, جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو حضرت نے فرمایا کہ چلیے ہم ان کی عیادت کراتے ہیں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ سب ہستی سے مٹ جائیں, لیکن ہمارے شیخ نے ہمیں راستہ بتایا اور بتایا کہ نہیں, دشمن ہوگا دشمنی اپنی جگہ وہ کرتا رہے, ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنے اللہ کے حوالہ کر دیا ہے. جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے, جہاں تک تعلق کا معاملہ ہے, ہم تو برابر اس کی عادت کو جائیں گے, اور گئے ہیں اور اس کے میرے پاس 10 ثبوت موجود. یہ کیا ہے, اپنے سالکین کو سمجھانے کے لیے دشمنی وہ کرتا ہے کرے, ہم تو دشمنی اللہ کے لیے کریں گے, دوستی اللہ کے لیے کریں گے, ہمارا ملنا ہمارا بچھڑنا اللہ کے لیے ہوگا. لیکن اگر ان کے ساتھ ہمدردی کا کام کرنا ہے, ضرورت پڑتی ہے, بیمار ہو جائیں, عیادت کا معاملہ ہے, پھر ہمارے اکابر ہمیں یہ سوال یہ سمجھاتے ہیں دشمن کے بچے کے لیے بھی ہمارے پاس تعلیم کے لیے دروازہ کھلا ہے, تربیت کے لیے دروازہ کھلا ہے, دشمن ہے پھر بھی عیادت کے لیے ہم اس کے پاس جائیں گے, ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے. جب آدمی یہ چیز پیدا کرتا ہے تو پھر تعالیٰ جل شانہ کے اسم رحمان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. یہ آخر کی چار تین لائنیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہمدردی عامہ, خیر خواہی عامہ کا خود ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے, اور بالخصوص تعلیم میں اور تربیت میں ناقصوں کی تربیت اور جاہلوں کی تعلیم اور اپنے اور پرائے کا امتیاز کرے بغیر ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور دل سوزی کرنا یہ ہمارا شیبہ ہونا چاہیے. اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندرون میں آتی ہیں تو اللہ کے اسم رحمان کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. کریں گے ایسا انشاءاللہ کہ خالی تعلیم کے لیے نہیں بتا رہے ہیں, تربیت بھی ساتھ ساتھ ہونی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بھی مستحضر رکھنا ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری مجلس کے پابندی سے شریک ہونے والے ساتھی زبیر صاحب غالباً ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, زخمی ہے, سبھی احباب سے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. مجلس کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے. کیا نام ہے ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں کہ خواجہ پاشا نام ہے, ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, ان کے دل دعا کی گزارش کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے. حضر محمود کا ذکر ہوگا, برکتاً دعا ہوگی, متوجہ رہیں نصیب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استعداد کے ساتھ. اللہم لا الہ الا اللہ,
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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حاضرنا, اللہ ناظرنا, اللہ شاہدنا, اللہ معنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك, وحرر قلوبنا بنور عشقك ابدا ابدا يا الله. کرتا دھرتا اللہ ہے, فاعل حقیقی خالق فعل اللہ ہے, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ شعور, یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ, ایک ضرب میں, ایک جہر, ایک لہر میں.
صفات کمال ہیں، منزہ عن النفس والزوال ہیں۔ اگر اتنا ذہن میں نہ رہے تو اللہ پاک ہے، سب تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ یقین، یہ ایمان اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ دو ضرب میں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حاضرنا، اللہ نادرنا اللہ شاہدنا اللہ معنا اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرر قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله قرآن شعور معیت اللہ ہمارے ساتھ ہیں مستحضر رکھیں یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو
محمد رسول اللہ درود شریف اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اے اللهم ارحمهم كما فرمادیتی فتحوا قدر در فرمادیتی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمادیتی اے اللہ رحم تمام ملا فرمائیے اے اللہ آپ رحمان ہیں اے اللہ آپ رحیم ہیں اے اللہ رحم کی بنیاد پر سارا نظام چلا رہے ہیں مولا ہم گنہگاروں کو بھی اپنی پناہ میں لے لیجیے اے اللہ ہمیں اپنے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرمائیے تقوی و طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیے اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی طرف آپ نظر فرمائیں گے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اے اللہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے رات کے اندھیروں میں تاریکیوں میں کینہ کیے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے دن کے اجالوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم مولا کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے شکر کیے اور علانیہ کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے تنہا کیے اور مل کر کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرمائیے نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرمائیے مفتنین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے مفسدین کے فساد سے حفاظت فرمائیے شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے ساحرین کے سحر سے اے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ جنات اور شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائیے اے کریم مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے اے اللہ بہت سے مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے اے اللہ آسیب زدہ لوگوں کے آسیب کو دور فرما دیجیے اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہیں اللہ ان کی نظر بد کو دور فرما دیجیے اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے اے اللہ کتنے نوجوان
نوجوان ہیں جو آج ملکوں میں بے روزگار ہو رہے ہیں، اے اللہ کتنے اس ملک میں نوجوان ہیں جو دردر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، اے اللہ سارے بے روزگاروں کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے، اے اللہ سب کے جانوں میں برکت دے دیجیے، سب کے مالوں میں برکت دے دیجیے، سب کی عزت آبرو میں برکت دے دیجیے، اے اللہ آج مسلمان پسے جا رہے ہیں، اے اللہ آج ذلت کے عمیق غاروں میں ہم اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت کی چادر ڈال دیجیے، اے اللہ ہمیں عزت کے اوج ثریا پر پہنچا دیجیے، ذلت کے عمیق غاروں سے ہمیں نکال دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمان بہو بہن بیٹیوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا سارے معاشرے میں امن کو قائم فرما دیجیے، فتنے اور فساد کے سارے ماحول کو دور فرما دیجیے، عصبیت کی بیماریوں کو نکال دیجیے، اے اللہ کبر و نخوت کی بیماریوں کو نکال دیجیے، اے اللہ جبن کی بیماری کو نکال دیجیے، اے اللہ بخل سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا ایمان کا کمال عطا فرما دیجیے، اے اللہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادیوں کے لائق ہو گئے مگر جوڑے نہیں مل رہے، مولا پیدا تو آپ نے کر رکھے ہیں، اے اللہ ملنے کا مسئلہ ہے، اے اللہ ملانے والی ذات بھی آپ کی ہے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے، جو بچیاں بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کتنی بچیاں ہیں جو دامن اسلام کو چھوڑ رہی ہیں نکاحوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اپنی بچیوں کے بیاہوں کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے، مولا اے کریم سارے مسئلے حل فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرما دیجیے، بے نکاحوں کے نکاحوں کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ کتنے جوڑے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں آپ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اے اللہ وہ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کتنے ہی ہیں جنہیں آپ نے اولاد نصیب فرمائی ہے لیکن اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اے اللہ انہیں میں ہم بھی ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کرنا نہیں آتا، اے کریم مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ جتنی نافرمان اولادیں ہیں اے اللہ ان سب کو فرمبردار بنا دیجیے، ماں باپ سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھنے والا بنا دیجیے، اے کریم مولا ہمارے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے رشتے ناطوں میں جو جہاں جہاں بیمار ہیں مولا کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس مجلس میں حاضر ہونے والے جو جس نیت و ارادے سے آئے ہیں مولا سب کو کامیابی نصیب فرمائیے، اے اللہ کچھ تیری معرفت کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولا انہیں اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت کا کچھ شمع نصیب فرما دیجیے، اپنے حبیب کی معرفت کا کچھ شمع نصیب فرما دیجیے، اے کریم مولا کچھ دعاؤں کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولا ان کی جی کی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ کچھ ذکر کے لیے آئے ہیں مولا ان کے لسانوں کو ذاکر بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو ذاکر و شاکر بنا دیجیے، اے کریم مولا ہم سب کو صابر و شاکر بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دیجیے، تلاوت قرآن کی اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اے کریم مولا مدارس عربیہ کی مکاتب کی حقیقی خانقاہوں کی مساجد کی اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ بالخصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ائمہ علماء کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے اللہ بالخصوص اس ادارے میں محنتیں کرنے والے جو لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ سب کے جان مال کو قبول فرما لیجیے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، اے کریم مولا سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا، فقیرانہ حیثیت میں ہم نے اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اے اللہ اپنی شایان شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بیٹھے مجموعے کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ سب کی جائز مرادیں، جائز تمنائیں، جائز حاجتیں سب پوری فرما دیجیے، جائز مقاصد میں سب کو کامیابی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانتے ہیں جس خیر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ وہ تمام خیر ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن شرور و فتن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، وہ تمام شرور و فتن سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، مولا اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. اے اللہ حجاج کے قافلوں کی روانگی ہے، مولا کریم اپنے گھر کے زائرین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائیے. اے کریم مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.
درخواست کریں گے جلدی شرکت کریں، ان سے جو ہے کام کرنے والے ہیں دوبارہ بار میں جائیں، سب کو دم بولتے ہیں.
ایک ضروری اعلان سن لیجیے، سبھی احباب سے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح ترتیب قائم رکھتے ہوئے ہر مجلس میں کسی ایک اسم مبارک کا تذکرہ کریں گے. یہ پابندی سے شریک رہنے والوں کو سبق ملے گا، جو غیر حاضر ہوں گے نقصان اپنا کریں گے، ہمارا کوئی نقصان ہے نہیں. البتہ ترتیب کے لیے آپ کے انتظار کا ہمیں وقت لگ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا جلدی آئیں اور عشاء کی نماز یہاں ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا مضمون نہیں چھوٹے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں جو احباب آپ کی خدمت کر رہے ہیں کھانے وغیرہ کے انتظامات وغیرہ میں، انہیں 12 بجے 12:30 1 بجے تک پھر آپ کے بعد بھی یہاں کام لگا رہتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا عشاء یہاں پڑھ لیں قریب کی کسی مسجد میں، تو آپ کا مضمون بھی نہیں چھوٹے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. انشاءاللہ کریں گے ایسا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.